من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورة العنکبوت کی یہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُنَ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. فرمایا کہ جو لوگ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. ایمان تو لے آئے، ایمان لانے کے بعد فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب ان کو ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی جاتی ہیں اور اللہ کے راستے میں ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگ انسانوں کے ستانے کو، انسانوں کے تنگ کرنے کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا اللہ کا عذاب. اب دیکھیے، جب ہم کیا بلکہ تمام انسان مسلمان، ان کو جب اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان تکلیفوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے دینداروں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ وہ ان آزمائشوں پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے، بلند درجات عطا فرمائے. مسلمانوں کو اس لیے آزمائشیں زیادہ آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ لیں کہ یہ لوگ کتنے پکے مسلمان ہیں. صرف انہوں نے اوپر سے تو نہیں اسلام کو قبول کیا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کی بنیاد پر بڑے بڑے عذاب اور سزاؤں کے اور انعامات کے فیصلے کرنے والے ہیں. آخرت میں جنت ان کو ملے گی جو اہل ایمان ہوں گے، بلند درجات ان کو ملیں گے جو اہل ایمان ہوں گے، درجات عالیہ ان کو نصیب ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے. جو اہل ایمان نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے ہوں گے بلکہ کفر کی حالت میں گئے ہوں گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ سخت سزائے آخرت میں دینے والے ہیں. تو اس کا فیصلہ کہ ان کا ایمان پکا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی آزمائشیں انسان کے اوپر اترتی ہیں. نیک لوگوں پر زیادہ آزمائش آتی ہیں، یہ صرف جانچنے کے لیے، صرف پرکھنے کے لیے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا، ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ آزمائشیں پیش آتی، پھر ان جیسا جو ہوگا، پھر ان جیسا جو ہوگا. یعنی آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اونچے درجات عطا فرمائے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبر کرنے والے لوگ، جنہوں نے آزمائشوں پر صبر کیا ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے نتیجے میں جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، تو دوسرے لوگ ان کے اجر و ثواب کو دیکھ کر یہ آرزوئیں کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، اتنی ہمیں تکلیفیں دی جاتی، ہم ان کو برداشت کرتے تو اللہ تعالی ہم کو یہ اجر و ثواب دیتے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالی صابرین کو پورا کا پورا اجر عطا فرماتے ہیں. یہ بات ہے. تو بھائی یہ اللہ رب، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو، لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب ان کو اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی جاتی ہیں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کے دیے ہوئے عذاب کو، لوگوں کی دیوی ہی سزاؤں کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ کا عذاب ان کو مل گیا، حالانکہ اللہ جیسا عذاب دینے کی طاقت کسی انسان میں نہیں ہے، کوئی انسان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ جیسا عذاب کسی کو دے. یہ تو اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، جس کی ہر شان دوسرے سے جداگانا ہے. تو انسانوں سے جو تکلیفیں پہنچے وہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، لیکن جب ان کو مشکل پیش آتی ہے، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو کہتے ہیں کہ بھائی اب ان کا اللہ پر سے نعوذ باللہ ایمان ڈگمگانے لگتا. وہ کہتے ہیں ہم تو سارے نیک کام کر رہے ہیں، پھر ہمارے پر آزمائش ہے کیسی؟ یہی تو موقع ہے آزمائشوں کا، ثابت قدم رہنے کا یہی تو موقع ہے. کیا موقع ہے؟ کہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آزمائش آئے تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میری اس آزمائش کو ختم کر دے. میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیے پریشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوتی ہیں، اور ایک پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی رحمت بن کے نازل ہوتی ہیں. اللہ کا عذاب بن کر وہ پریشانیاں آتی ہیں جن پریشانیوں کو میں انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، وہ اور باغی ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ اللہ سے دور بھاگنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنی نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب بن کر اترا ہے یہ آزمائش. اور کوئی انسان وہ ہے اس کو جب پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف لو لگاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے صبر کرنے پر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے پر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں، تو اجر و ثواب کی انتہا ہو جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آزمائش آئی ہے یہ اس کی بلندی درجات کے لیے آئی ہے، عذاب نہیں ہے. ہر پریشانی عذاب نہیں ہوتی، بعض پریشانیاں رحمت ہوتی ہیں، انسان کی بلندی درجات کے لیے ہوتی ہیں. اس میں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو ہی اللہ تعالیٰ اس کو جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. یہی بات ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَنْوَالِ أَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم ورحمہ وأولئک هم المفلحون. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے, کچھ خوف میں مبتلا کر کے, کچھ بھوک میں مبتلا کر کے, کچھ پھلوں میں کمی کر کے, کچھ جانوں میں کمی کر کے. جانوں میں کمی ہو جائے گی, کسی کا حادثہ ہو گیا, کوئی مسئلہ پیش آ گیا, کوئی آفت آ گئی جس کی وجہ سے انسانی جانیں چلی گئیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں. صبر کا طریقہ بھی بیان کیا کہ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, کسی انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آ پہنچے, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, تو وہ یوں کہے کہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ, جو مشکل وقت میں, تکلیفوں کے وقت میں, آزمائشوں کے وقت میں رجوع اللہ کرتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے, اس پر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اس پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور وہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں, کامیاب لوگ ہیں. تو بھائی اللہ کی طرف سے کبھی کوئی آزمائش آئے, نیکیوں کے باوجود, سب کچھ کے باوجود, کبھی اس کو اللہ کا عذاب مت سمجھو. یہی فرما رہے اللہ تعالی کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے کوئی آزمائش آئے, وہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, لوگوں کے ستانے کو اللہ کا عذاب مت سمجھو. فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ, اگر تم کو عذاب دیا جائے اللہ کے راستے میں, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, تو تم لوگ مت سمجھو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور جب تمہارے پاس مدد پہنچ جائے اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے کوئی نصرت آ گئی, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, تو وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی پاس اللہ کی طرف سے جب مدد آ جائے, مسلمان طاقتور ہو جائیں, مسلمانوں کے پاس مال آ گیا, اسلحہ آ گیا, انسانوں کی کہیں سے مدد پہنچ گئی, تو ایسے موقع کے اوپر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عقیدے میں تمہارے ساتھ تھے, ہم تو تمہارے ساتھ رہتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آپ کو کفار کی سزاؤں سے بچانے کے لیے ہم کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ہم کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے, لیکن حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ حال بیان کیا ان لوگوں کا جو لا الہ الا اللہ, ادھر نہ ادھر, جہاں موقع دیکھا, جہاں فائدہ دیکھا, وہاں کے ہو گئے. جیسا آج ہے بالکل ہمارے اوپر یہ آیات آج کل صادق آتی ہیں. آج اس وقت آپ دیکھیے پوری دنیا میں کیا عجیب و غریب حالات ہیں. مسلمان, بڑے پکے مسلمان, وہ تمام دنیا کے دشمن ہیں. مسجد, مدرسہ, تبلیغی جماعت, مجاہدین اور کوئی دین کا کام کرنے والے, وہ ٹارگٹ ہیں پورے عالم کفر کا, ہے کہ نہیں ہے؟ پچھلے چند سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ٹارگٹ ہے. کوئی داڑھی والا نظر آ جائے, کوئی ٹوپی والا نظر آ جائے, جتنا مذاق اڑانا تھا اڑا لیا انہوں نے, جتنا استہزاء کرنا تھا کر لیا, جتنا بدنام کر سکتے تھے وہ کر لیا, اور بھی کریں گے, جتنا مسلمانوں کو مار سکتے تھے مار لیا. ان میں دو طرح کے انسان آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ جو پکے رہے اپنے دین پر, انہوں نے نہ مسجد چھوڑی نہ مدرسہ چھوڑا. مسجدوں سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے کتنے بم دھماکے مسجدوں میں کروا دیے, کبھی اس مسجد میں بم دھماکہ، کبھی اس مسجد میں بم دھماکہ، کبھی اس مسجد پر فائرنگ، کبھی اس مسجد پر فائرنگ. کیوں؟ تاکہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو یہ تو مولویوں کے جھگڑے ہیں، مسجد تو جانے کی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن دنیا نے جان لیا کہ یہی یہی علماء تھے، یہی مسجدیں پہلے تھیں، وہاں تو یہ پہلے کبھی بھی نہیں کچھ ہوا. بم دھماکے کبھی سینما گھروں میں نہیں ہوتے، بم دھماکے کبھی نائٹ کلبوں میں نہیں ہوتے. بم دھماکے کہاں ہو رہے ہیں؟ مسجدوں میں ہو رہے ہیں، بدنام کرنے کے لیے. لیکن جن کو اللہ نے دین کی فہم دی، جن کو اللہ نے پختہ ایمان دیا، ان کا ایمان اللہ پر اور پختہ ہوا، وہ دین میں اور مضبوط ہوئے. نہ انہوں نے نماز کو چھوڑا، نہ انہوں نے مسجد کو چھوڑا، نہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا، نہ انہوں نے دینداروں کو چھوڑا، اپنے کام میں لگے رہے. یہ آزمائشیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بھری پڑی ہے مسلمانوں کی تاریخ ان آزمائشوں سے، کوئی زمانہ خالی نہیں گیا. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا چیز ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو دین کو چھوڑ بیٹھے؟ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتے ہوئے شرماتا ہے. ایسے لوگ ہیں، اس ڈر سے علماء سے نہیں ملتے کہ امریکہ یورپ والوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کا علماء سے ملنا جلنا ہے تو کہیں ان کے ویزے بند نہ ہو جائیں بیچاروں کے. ایک ایسے ڈرپوکوں کا فوج بھی یہاں پر موجود ہے جنہوں نے علماء کے پاس آنا چھوڑ دیا، ملنا چھوڑ دیا، رابطے ختم کر دیے کہ کہیں ہمارا نام ان علماء کے لسٹ میں شمار نہ ہو جائے کہ یہ فلانے علماء سے ملتے ہیں، کہیں ہمارا امریکہ یورپ آنے جانے کے دروازے بند نہ ہو جائے. ایک طبقہ وہ ہے جو کفار کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، کسی طرح یہ کافر خوش ہو جائیں ہم سے. ان کی زبان بولیں گے، ان کا لباس پہنیں گے، ان کی جیسے ٹائیاں باندھیں گے، ان کی طرح بس ان کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ان جیسا بننے میں. کس لیے؟ تاکہ یہ کفار خوش ہو جائیں، یہ راضی ہو جائیں، اور جب یہ ہم سے راضی ہوں گے تو پھر ہمیں دنیا کے وسائل ملیں گے، دنیا کی نعمتیں ملیں گی، دنیا میں ہمارے مزے ہوں گے. قرآن پاک نے دو لفظوں میں اس بات کو بیان کر دیا، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. لن ترضى، قرآن پاک کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے یہ یہود و نصارہ. حتیٰ تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں شامل ہو جاؤ تو خوش ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، پاکستان کو دیکھ لیں آپ. ہم نے ان گوروں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کر لیا، اپنے قوانین عدالتوں کا بیڑا غرق مار کے رکھ دیا، انصاف کا بیڑا غرق مار کے رکھ دیا ان کے قوانین کو اپنا کر، کسی طرح یہ گورے خوش ہو جائیں. اپنے اسلامی نظام کو پس پشت اٹھا کر ڈال دیا کہ کہیں ہمارے اوپر پکے مسلمانوں کی چھاپ نہ لگ جائے. اپنے ملک کا بیڑا غرق مار کے رکھ لیا صرف ان کی نقالی میں کہ کسی طرح یہ خوش ہو جائیں. اپنی حکومتوں کے پورے قانون، پورے نصاب، پورے نظام ان کے حوالے کر کے رکھ لیے، کسی طرح گورے خوش ہو جائیں. اپنی زبان بولنی چھوڑ دی، دو پاکستانی بیٹھے ہوئے انگریزی میں باتیں کریں گے، کسی طرح گورے خوش ہو جائیں. کان سرکاری ساری زبان انگریزی میں کر لی، کسی طرح گورے خوش ہو جائیں. لیکن گورا خوش نہیں ہو کے دیا، وہ ہم سے مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے نہیں، تمہارے اندر ابھی اسلام کی خوبو باقی ہے، ابھی اور زیادہ میری طرف اور جھکو. تو قرآن پاک نے تو کہہ دیا کہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، تم کچھ بھی کر لو، کلمہ کفر کہہ لو گے تو خوش ہو جائیں گے. بھائی دنیا میں وہ قومیں جیتی ہیں، دنیا میں وہ قومیں طاقتور ہیں، دنیا میں ان قوموں کی عزت ہے جو اپنے قانون کی، اپنے نظام کی، اپنی زبان کی، اپنے کلچر کی، اپنی معاشرت کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے. نقالوں کی کوئی عزت نہیں ہے، نقلیں مارنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہے اس دنیا میں. اگر عزت ہوتی تو ہمارے پاکستانیوں کی عزت ہوتی، سب سے بڑے نقال ہم لوگ ہیں، لیکن کون عزت کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں قرآن پاک اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہ درمیان میں رہتا ہے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، جب کبھی تمہارے پاس مدد پہنچتی ہے اللہ کی، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے، مجھے کیوں نہیں دھوکہ دے سکتے کہ تم مجھے دھوکہ دے دو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے أَوَلَيْسَ اللَّهُ، کیا اللہ نہیں ہے بِأَعْلَم، زیادہ جاننے والا، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو کچھ کے لوگوں کے دلوں میں ہے، جہان والوں کے دلوں میں ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے وہ کون لوگ ہیں. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے ان لوگوں کو جو منافقین ہیں، جو دنیا کا مفاد دیکھتے ہیں اور بس، دنیا کا مفاد مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں نظر آیا ان کے ساتھ لگ گئے، دنیا کا مفاد نظر آیا غیر مسلموں کے ساتھ تو ان کے ساتھ لگ گئے. فرمایا کہ یہ ہے منافقین کا حال جو اللہ سے کبھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. آج ہم، میں آپ سے صحیح بات عرض کرتا ہوں، مسلمان جب تک مسلمان اپنے دین پر قائم رہا، اپنی زبان پر قائم رہا، اپنی معاشرت اپنے کلچر پہ قائم رہا، اپنے نظام کو اپنا کر رہا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی بالادستی کرتا رہا زندگی کے ہر مرحلے پر، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، شوکت دی، طاقت دی، قوت دی، سب کچھ مسلمانوں کو دیا، آپ کی تاریخ اس کی گواہ. لیکن جب سے مسلمانوں نے اپنی دنیا طلبی میں لگے ایسے کہ اپنے سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنی زبان، اپنا نظام، اپنا قرآن، سب کچھ پس پوش ڈال دیا صرف اس لیے کہ ہمیں دنیا مل جائے گی، ہم دنیا میں ترقی کر جائیں گے، وہ لوگ خس و خاشاک کی طرح بہ گئے دنیا کے اندر، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. آج ہماری پوری اسلامی دنیا کا حال کم و بیش یہی ہے، سب اسی چکروں میں لگ گئے کہ کسی طریقے سے ہم مغرب کو خوش کر ڈالیں. اپنے نظام سارے سب نے چھوڑ دیا، اپنے قوانین کو سب نے چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو سب نے چھوڑ دیا، اس پر نہ قانون بنتے ہیں نہ اس پر قانون کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اتنی طاقت کے باوجود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حدیث شریف میں، ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آنے والا ہے، مفہوم حدیث شریف کا عرض کر رہا ہوں، کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کافر لوگ مسلمانوں کو مارنے کی ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گے جیسے تم لوگ اپنے دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے کی دعوتیں دیتے ہو، اس طرح ایک دوسرے کو مارنے کی دعوت دیں گے، چلو بھائی آؤ فلانے ملک کو مار کے آئے، آؤ جی شام پر بمباری کر کے آتے ہیں، آؤ چلو افغانستان پر بمباری کر کے آتے ہیں، آؤ چلو عراق پر بمباری کر کے آتے ہیں، اس طرح دعوت دیں گے جیسا آپ ایک دوسرے کو کھانے کے دسترخوان پر دعوت دیتے ہو. صحابہ اکرام نے کہا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا مسلمان اس وقت ختم ہو جائیں گے کہ اتنی ہمتیں کفار کی ہوں گی؟ کیا مسلمانوں کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان اتنے ہوں گے جتنے بارش کے یہ قطرے، اتنے مسلمان ہوں گے، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی تعداد کے اعتبار سے. صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ، یہ ایسا کیسے ہوگا، مسلمان بھی اتنے اور اتنے کمزور؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. نہ جہاد کریں گے، نہ جانے دینے کا جذبہ ہوگا، بس دنیا طلبی، جیسا آج ہمارے ہاں کا نظام ہے، دنیا، پیسہ کماؤ، تجارت کو فروغ دو، تجارت کو بڑھاؤ. آپ دیکھیے ہمارے اسلامی ممالک کا کیا عالم ہے، تجارت کو بڑھانے کے لیے اپنے ہاں شرابیں بھی کھول دی، اپنے ہاں خنزیر کا گوشت بھی کھول دیا، اپنے ہاں غیر اسلامی ذبیحہ بھی آ رہا ہے، دنیا جہاں کی غیر اخلاقی تمام چیزیں اپنے ملک میں آ رہی ہیں، اور اب تو مندر بھی کھولے جا رہے ہیں اسلامی ممالک کے اندر، کسی طریقے سے عالم کفر سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں اور ہماری تجارت بڑھتی رہے، ہمارا کاروبار چلتا رہے، ہمارے پاس ڈالر اور پونڈ آتے رہیں، بس یہ ہے مقصود ہمارا، ہمیں یہ مل جائے اس کے بعد جو دل چاہے ہم سے لے لو، ہماری آزادی لے لو، ہمارے ایمان کو چھین لو، ہمیں حرام کھلا دو، جو دل چاہے کرنا ہے کر لو، لیکن ہمیں یہ دے دو۔ تو جب اتنی محبت ہو دنیا کی تو بھائی نتیجہ یہی نکلے گا۔ میں اسی لیے اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے بچوں کو ہم اسلامی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اسلامی اخلاق سکھائیں۔ ہر شخص اپنے گھر میں جب اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے گا، قرآن کی تعلیم دے گا، اپنے بچوں کو اخلاق، اسلامی اخلاق سکھائے گا، تو یہی بچے کل ہمارے آج بڑے ہوں گے۔ لیکن جب ہم اپنے گھریں، ہم گھر ہمارے بانج ہوں گے، ہمارے گھر میں اللہ کی آواز، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ نہیں گونجے گا، اللہ اور اس کے رسول کا کلام نہیں پہنچایا جائے گا اور پڑھا جائے گا، تو پھر تو یہی کچھ ہونا ہے جو آج ہمارے سامنے ہوگا۔ یہ تو ہمیں تبدیلی لانی ہوگی، اپنے بچوں میں تبدیلی لانی ہوگی، اپنے گھروں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ہم نہیں سنبھالیں گے اپنے بچوں کو تو کون سنبھالے گا؟ آج ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا اور ذہن اپنا فارغ کر کے بیٹھ گئے کہ ہاں جی بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا تعلیم یافتہ بن رہا ہے۔ اب وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا بچوں کو، کچھ نہیں پڑھنا آتا، نہ نماز روزے کے مسائل بچوں کو پتا ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہی بچے بغل بڑے ہوں گے تو وہ کیا بنیں گے۔ اس لیے اپنے ہاں اصل چیز یہی ہے کہ ہم اپنی نسلوں پر توجہ دیں، اپنی اولادوں پر توجہ دیں، اپنے بڑی ہونے والی نسلوں کی ہم فکر کریں کہ ان کی نسلوں کا کیا عالم بننے والا ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، کہا ان لوگوں نے، کافروں نے اہل ایمان سے کہا، مسلمانوں سے کہا، اتبعوا سبيلنا، تم ہمارے راستے پر چلو۔ کافروں نے کہا مسلمانوں سے، تم ہمارے راستوں پر چلو، ولنحمل خطاياكم، تمہاری گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ تم کیوں پرواہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا؟ سزا ہوگی تو آخرت کی سزائیں اٹھانے کے لیے میں ہوں آپ کی جگہ کے اوپر موجود۔ کیسا احمقانہ بات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کی پیشکش جو خود کسی کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی انسان کو کوئی کسی کے بدلے میں کسی دوسرے کو سزا دی جائے، یہ اللہ کے یہاں نہیں ہوتا، نہ دنیا کے کسی قانون میں ہوتا۔ اگر ایک آدمی قاتل ہو اور عدالت میں وہ قاتل یہ کہے کہ میری جگہ پر فلانا آدمی ہے وہ میری جگہ پر پھانسی پہ چڑھے گا، تو کیا عدالت اس دوسرے کو پھانسی کے پر چڑھا دے گی؟ دنیا کے قانون میں نہیں ہو سکتا تو اللہ کے یہاں کہاں ہوگا؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ تو کافر لوگ یوں کہتے تھے اہل ایمان سے کہ تم ہمارے راستوں پر چلو، تم ہمارے راستوں کو اختیار کرو، تم ہمارے مذہب کو اختیار کرو، آخرت کی سزا کا معاملہ ہے، ہم تمہاری سزاؤں کو اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، وہ دوسروں کے گناہوں کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ وما هم بحاملین من خطاياهم، اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہوں کو، بے شک انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اس لیے نہیں اٹھائیں گے کہ ان کو اپنا ہوش نہیں ہوگا۔ جیسا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان اتنا پریشان ہوگا کہ اس کو باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں، بیٹے کو ماں کی پرواہ نہیں، ماں کو بیٹے کی پرواہ نہیں، جہاں یہ عالم ہوگا تو وہاں کون انسان اپنے دوستوں کو بوجھ کو اٹھائے گا؟ جو اپنے قریبی خون کے رشتے، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، ان کو جس وقت میں انسان بھول رہا ہوگا، وہاں کہاں اپنے دوست احباب یاد آئیں گے۔ پھر دوسری بات، اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی کسی کے گناہوں کو اٹھا لے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو تمہیں آخرت کے بہلاوے دے کر دنیا میں تمہیں گناہوں کی زندگیوں کے دلدل میں گھسا دے۔ دنیا میں ایسے لوگ بعض اوقات ہوتے ہیں، دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی دوستی یاری کی وجہ سے ایسے گناہوں میں ڈال دیتے ہیں، ایسی مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جب وہ دوست گناہوں میں جاتے ہیں تو یہ انسان بھی گناہوں میں جاتا ہے. بہت ساری گناہ انسان اپنی دوستی یاری کے چکر میں کر لیتا ہے. جیسے قرآن کریم میں بھی کہا نا، واقعہ تو غیر مسلم کے بارے میں آتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اسی کو یہ فرمایا کہ آخرت میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ایک آدمی کہے گا کہ یا رب لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بعض اوقات انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں گھستا ہے. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. البتہ یہ لوگ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو، وہ اثقالا مع اثقالهم، اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گناہ پورے پورے اپنے اوپر لادے ہوں گے. ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ لادا ہوا ہوگا، منافقین بھی، کافر بھی، مسلمان بھی، جس کا جو گناہ ہوں گے وہ اپنے گناہوں کا اپنے سر اوپر لادے ہوئے ہوں گے. کچھ دوسرے قسم کے گناہ بھی وہ لادے ہوئے ہوں گے. وہ دوسرے قسم کے گناہ کون سے؟ کہ گناہ خود تو نہیں کیے لیکن گناہوں کا ذریعہ بنے. بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات انسان نے اپنا تو گناہ کر لیا لیکن کوئی گناہ خود تو نہیں کیا، لیکن گناہ کرنے کا ذریعہ بن گیا، گناہ کرنے کا سبب بن گیا. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی گناہ کرنے کا سبب بنے گا، جتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوئے ہوں گے، ان سب کا گناہ ان کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. یہ ترجمہ دوبارہ دیکھیے کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ لوگ اپنے گناہوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ بوجھ گناہوں کے اس کے علاوہ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ کون سے گناہ ہوں گے؟ وہ گناہ ہوں گے جو دوسرے اپنے پر گناہ لاد کے لے کر گائے ہوں گے. اس حدیث شریف کی تشریح اس طریقے سے کی ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مفسر قرآن ہے، کلام پاک کی تشریح کے لیے دنیا میں تشریف لائے. آیات اور آیات کا ترجمہ مطلب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، جو صحابہ کرام سے منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تو جتنے لوگ اس دعوت کی وجہ سے ہدایت پر عمل کریں گے، ان سب کے عمل کا ثواب اس داعی کے نامے اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اب جیسے ہم درس قرآن ہو رہا ہے، اب بتائی جا رہی ہے کہ آیت کا یہ مطلب ہے، جتنے لوگ اس آیت کے مطلب پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں جس نے بتایا اس کو بھی ثواب ملے گا، جس نے لکھا، جس کو پڑھ کر بتایا اس کو بھی ثواب ملے گا. جو ذریعہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس آیت کی تشریح میں، تعبیر میں، بتانے میں، لکھنے میں، تشریح میں، پورے اس سلسلے کو ثواب ملنے والا، اور اس کے آگے جو لوگ اس کو بتاتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے مطلب. الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی خیر کی بات کو بتانے والے کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. آپ نے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی آجو نماز تیار ہے، وہ آ گیا. جملہ تو چھوٹا سا تھا ہے نا جی، لیکن نماز اس نے پڑھی، لیکن آپ کو بھی ثواب مل گیا، آپ کو بھی، کیونکہ آپ نے نیکی کی بات بتائی اس کو. اس کو فرمایا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے، کیونکہ اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی عمل کرنے والوں کے. اور جو شخص، سنیے گا بات کو، جو شخص کسی گمراہی اور گناہ کی طرف دعوت دے، تو جتنے لوگ اس کے کہنے سے اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے، ان سب کا گناہ اور وبال اس شخص پر بھی پڑے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے وبال و عذاب میں کوئی کمی ہو. یعنی بتانے والے، ذریعہ بننے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو گناہ ملے گا. یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث شریف کے راوی ہیں. اب اس حدیث شریف کی تشریح میں اب آیت کا مطلب دیکھیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ، وہ لوگ اپنے گناہوں کو لادے ہوئے ہوں گے، وہ اسقالم مع اسقالہم، اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ دوسرے گناہوں کو بھی لادے ہوئے ہوں گے. وہ دوسرے گناہ کون سے ہوں گے؟ یہ وہ دوسرے گناہ وہ ہوں گے جن گناہوں کی اس آدمی نے کوئی ترغیب دی ہوگی، دوسرے گناہوں، دوسرے لوگوں کو گناہ کروانے میں اس نے کوئی راستہ دکھایا ہوگا، کوئی ذریعہ بنا ہوگا، اس کو بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوگا. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا، اَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس چیز کی بارے میں جو وہ لوگ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بناتے تھے. تو بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو میں نے خود تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے خود تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تو فلانی بات بتائی تھی، فلانا کام کیا تھا، گناہ تو اس نے کیا. بھائی کیا تو اس نے تھا، لیکن ذریعہ تو آپ بنے، ذریعہ تو کیا بنے؟ آپ بنے. اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ دیکھیں اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں چھوڑنا، اپنے گھر والوں کو ایسے ماحول میں چھوڑنا جو گناہوں کا ماحول ہو، ناجائز کاموں کا ماحول ہو. اگر وہ بچہ گناہ میں جائے گا تو جہاں اس بچے کو گناہ ملے گا ماں باپ کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ ماں باپ اس بچے کو اس ماحول میں چھوڑے جانے کا ذریعہ ہیں. یہ بچوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. ایک بچہ ہے وہ کسی ناجائز چیز کی ضد کر رہا ہے، باپ نے کو سوچا، بچوں ماں باپ کو محبت تو ہوتی، ہر انسان کو محبت ہوتی اپنی اولاد سے، اور بچوں کی ناراضگی بھی برداشت نہیں ہوتی، تو سوچتے چلو بچہ اصرار کر رہا تھا، اس کو فلانی چیز یہ لے دی، فلانا وہ کام کروا دیا، وہ گناہ کے کام تھے، ناجائز کام تھے. تو یاد رکھیے اگر بچوں کو ان چیزوں کی عادت پڑ گئی اور وہ اس گناہ میں مبتلا ہو گئے تو گناہگار جہاں وہ بچے ہوں گے وہاں ماں باپ بھی ہوں گے، اگر وہ بچے نابالغ ہیں. اور اگر وہ نابالغ بچے ہیں تو ان کو گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر عادت اس گناہ کی پختہ ہو جاتی ہے، بڑے ہو کر پھر وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ انسان جہاں اپنے بچوں کے ہزاروں شوق پورے کرتا ہے، ہزاروں ضروریات پوری کرتا ہے، وہاں انسان اپنے بچوں کو کس کو وہ ماحول دے، وہ تربیت دے جو بچوں کے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہو، نہ یہ کہ بچے گناہوں کے اندر ملوث ہو. آج ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے جی سب کر رہے ہیں، ہم نے بھی کر لیا، بچے مانگ رہے تھے ہم نے فلانی چیز ان کو کروا دی، فلانی جگہ ان کو بھیج دیا. یاد رکھیے آج ماں باپ کی یہ تربیت انسان کی، یہ بچوں کو اس وقت کام آتی ہے جب بچے انسان کے جوان ہوتے ہیں. جیسی تربیت کریں گے ویسی چیزیں ہو جائیں گی. سختی سے نہیں مسئلہ حل ہوتا، مسئلہ سمجھانے سے حل ہوتا. بچوں کو بتایا جائے کہ بیٹا دیکھو اس کام میں یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، ان کو یہ بتاؤ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، پیسوں کی وجہ سے نہیں رک رہا ہوں، تمہارا فائدہ اس کے اندر ہے. اپنے بچوں کو آپ جیسا ماحول دیں گے، دین کا ماحول دیں گے، بچے دین کے راستے پہ چل پڑیں گے، آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنیں گے، خود وہ بچے بھی راحت اور عافیت میں رہیں گے. اور اگر اپنے بچوں کو وہ ماحول دیا، اپنے بچوں کو وہ چیزیں دی، اپنے بچوں کو وہ ذہن دیا، اپنے بچوں کو وہ تعلیم دی جو بچوں کے کام نہیں آ رہی بلکہ ان کے لیے گناہوں کا ذریعہ بن رہی ہے، تو گناہ میں شریک پھر ماں باپ بھی. اب بچے نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ بچے جھوٹ بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ نہیں پڑھتے نماز، اس لیے کہ ماں باپ جھوٹ بولتے ہوں گے گھروں کے اندر، اس لیے کہ ان کے بڑے بچے کے جو بہن بھائی ہیں بڑے وہ کوئی غلط باتیں کرتے ہوں گے. ہمارے ہاں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا دیندار بنائیں، بڑا اچھا انسان بنائیں، نہ جھوٹ بولے، نہ دھوکہ دے، نہ نمازیں بھی پڑھتا رہے. لیکن بھائی بچہ تو اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے، بچہ تو در حقیقت اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے. بچے کے سب سے بڑی آئیڈیل چیز جو ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں، بچے کی سب سے بڑی آئیڈیل چیز اس کے اساتذہ ہیں، اس کے اسکول میں تعلیم دینے والے ہیں. جیسا آپ ان کو ساز استاد دے دیں گے، جیسے گھر کا ماحول بنے گا ایسے ہی آپ کے بچے بنیں گے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ رمضان میں الحمدللہ اکثر مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ اب ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جن کے اوپر روزے فرض بھی نہیں ہوتے، نہ ان کو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا تم روزے رکھ لو، وہ بھی اب جو گرمیوں کے رمضان آ رہے ہیں وہ۔ لیکن بچے جب دیکھتے ہیں کہ صاحب بڑے بہن بھائی بھی اٹھ رہے ہیں، ماں باپ بھی اٹھ رہے ہیں اور وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو بچے بھی ساتھ سحری میں اٹھتے ہیں، وہ بھی سحری کریں گے۔ بہت سارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر ماں باپ کی اجازت کے، اور افطار کرتے ہیں آرام سے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ بڑے بہن بھائی گھر کے بڑے جو ہیں وہ کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ کل یہی بڑے نمازیں پڑھیں گے تو بچہ بھی نماز پڑھے گا، کل یہی بڑے قرآن پاک پڑھیں گے تو بچہ بھی قرآن پاک پڑھے گا، کل یہ بڑے سچ بولیں گے بچہ بھی جانے گا کہ ہاں میرا ماں باپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بچہ بھی سچا ہوگا۔ تو بھائی جیسی تربیت دو گے ایسا بنے گا۔ آج ہم لوگوں کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم ہماری سیکولر ہے، جس سے ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوا سوائے تباہی بربادی کے، کچھ نہیں ہم کو ملا۔ گھروں کے ماحول، وہی بچے جو بڑے ہوئے آج ماں باپ بن رہے ہیں، ان کے گھروں کے ماحول، ان کے گھروں کا ماحول بھی ویسے ہی بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی صحیح بنائے، اور جو وقت ہر انسان کا آنے والا ہے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یاد رکھیے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں، جب تک آپ بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے انسان نہیں بنیں گے ہمارے بچے۔ انسان بنانا ہے تو اپنے بچوں کو مذہب کی تعلیم دینی پڑے گی، آپ کو قرآن و سنت کی تعلیم دینی پڑے گی اگر اپنے بچوں کو انسان بنانا ہے۔ آپ نری اسکول کی تعلیم سے کوئی بچہ انسان نہیں بنتا۔ انسان کی انسان بننے میں تعلیم اور تربیت دو چیزوں کو دخل ہوتا ہے، ایک تعلیم ایک تربیت۔ تعلیم ہو تربیت نہ ہو، تربیت ہو تعلیم نہ ہو، کچھ نہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ اگر یہ کام کریں تربیت کا، اپنے بچوں کو مذہب کا ماحول دیں، دین کا ماحول دیں، اللہ رسول کے احکامات سکھائیں، آپ دیکھیے آپ کے گھروں کے اندر آپ کے بچوں میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے استاذ اور میرے عزیز رشتہ دار پھوپھیزاد بھائی مولانا رشید اشرف صاحب ہمارے دارالعلوم کراچی کے استاذ حدیث ہیں، آج کل بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت تندرست اور عافیت عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی عافیت عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى